Let's do this.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بات ہم نے شروع کی تھی آخرت کے حوالے سے، اور حیات اخروی یہ زندگانی ہے آخرت کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کو رکھا تھا، اور سورہ فجر میں جو بنیادی میسیجز ہیں اگر ہم اسے کوئکلی ریکیپ کر لیں گے، سب سے پہلا میسج جس میں قوم عاد و سمود و فرعون کی بات ہوئی، کہ اس زندگی میں انسان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، ظاہری طاقت اور قوت ہوتی ہے، وہ لوگ عام انسان کے لیے آئی کیچنگ ہوتے ہیں، یعنی کہ عام افراد انہی کو رول ماڈل بنانا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی طرف کھینچتے ہیں، ان کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہی جیسے سورہ قصص میں قارون کی بھی مثال دی گئی ہے کہ قارون جس کے پاس بے تحاشا دولت تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہو کے کہتے تھے کہ ایسا ہمیں بھی ملے، لیکن جب اس کو خدا نے زمین میں دھسا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے، تب وہ پناہ مانگنے لگے کہ اچھا ہوا کہ ہم ایسے نہیں تھے۔ تو سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ اس زندگی میں اس ظاہری چکا چوند کی طرف کھینچنے سے بچو، اپنے کو بچاؤ۔ یہ پہلا میسج یہ ہے کہ ایسے بہت سارے آ کے گزر گئے، ایسے بہت سارے بڑے بڑے شہر آباد ہوئے ہیں، بڑی دولت مند اور طاقتور قومیں اس زمین پر آباد ہوئی ہیں، لیکن خدا سے مخالفت اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے سب کا خاتمہ ہو گیا، اور کوئی کسی طریقے سے ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کی طرف
کوشچن یہ ہے کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن، کیونکہ دوسری طرف کے لیے بھی منع ہے کہ ٹو مچ، مطلب جیسے وہ صوفی لوگ جو کرتے ہیں ٹو مچ ادھر چلے۔
نہیں، یہ بات وہ نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے ان کی بڑائی اور عظمت کا قائل ہونے کی۔ یعنی جیسے آج کل کے دور میں ہم امریکہ کو اس کی ساری چیزوں کی وجہ سے کہیں کہ ہاں یہ سب سے بہتر ہے، اور اسی جیسا بننا یا اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہی زندگی میں سب سے اہم چیز ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ بالکل اس کی مثال وہ بھی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، وہ اس مائنڈ سیٹ کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ جب وہ آئے تو انہوں نے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے یہ پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے، تو فرعون نے جواب دیا کہ تم میرے قریبیوں میں سے، مقربین، میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تو وہ خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے، یعنی کہ یہ صاحب قوت ہے، اور جو اس کا مقرب ہو جائے گا یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ یہ ہے کہ زندگی میں جو فوکس ہے، یہ اچیومنٹ ہے، اس کا معیار یہ نہیں ہے۔ میں نے اسی کے حوالے سے مثال دی تھی کہ اگر آپ دیکھیں جناب سلمان کو دیکھیں، جناب ابو ذر کو دیکھیں، اس قسم کے لوگوں کو دیکھیں، تو یہ اپنی عام دنیاوی زندگی میں بہت سادہ انسان تھے، یا جناب ابو ذر سلام اللہ علیہ بہت قسم پرسی کے عالم میں ان کا انتقال ہوا ہے، مطلب شہر میں بھی نہیں تھے، شہر سے باہر تھے، صحرا میں تھے، لیکن جو ان کو ان کے درجات اور مقامات ہیں ظاہر ہے کہ دوسرے وہاں تک نہیں پہنچنے۔ تو یعنی کہ یہ کرائٹیریا نہیں بنے، یہ والی چیز۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا تھا کہ اس زندگی میں ہر چیز ابتلا ہے، یعنی آزمائش ہے، چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگی ہو۔ خدا کسی بھی انسان کو بدحال نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی رزق کو روک لیتا ہے ایک حد تک، کبھی فراوانی کر دیتا ہے، دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوسرا لیسن تھا۔ اور اس کے بعد کیا چیز تھی کہ اس زندگی کو اگر گزارنا ہے تو جو کمزور ہیں ان کے آگے جھک کے گزارو، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو، یعنی کہ شہرت اور دولت کے پیچھے بھاگنے والے، اور یہ کہ جب تمہیں مال دنیا ملتا ہے تو کہتے ہو کہ خدا نے ہمیں کرامت دے دی، جب رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہو تو کہتے ہو کہ خدا نے ہمیں ذلیل کر دیا، اہانت کر دی، ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ اس لیے کہ تمہاری نظر خالی ان پر ہے، ان پر نہیں ہے جو اس دنیا میں مجبور اور محتاج اور پریشان حال ہیں، تم ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بلکہ یہاں پہ جملہ بلا تکرمون الیتیم بڑا اہم ہے، کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو عزت نہیں دیتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے رغبت نہیں دلاتے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مین پوائنٹ آف فوکس، کہ یہ سب کا سب ایک دن ختم ہو جائے گا، نہ یہ زمین اس طریقے سے باقی رہے گی، نہ آسمان بچے گا، بلکہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسری ارض و سما میں بدل جائیں گی، اور اس وقت تم اپنے رب کو اور ملائکہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس وقت انسان یاد کرے گا کہ حقیقت کیا تھی، سچائی کیا تھی، اور وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. لیکن اس وقت یاد کہاں، مطلب اس وقت ذکر کی کوئی کا کوئی موقع اور کوئی گنجائش نہیں. اور پھر وہ کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ میری زندگی کیا ہے، اور کاش میں نے اس کے لیے اقدام کر لیا ہوتا. آج میں اسی تھریڈ کو لے کے پھر آگے بڑھوں گا یہیں سے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو آگے جانے والے لوگ ہیں کہ نفس مطمئن اور راضیہ اور مرضیہ اور بندگان خدا. جی
جی. ابھی آپ نے جو کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جو آپ نے رب کو اور ملائکہ کو دیکھ رہے ہوں گے، ابھی بھی کچھ دیر پہلے جب ہم لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ رسول، آپ نے یہ بات کہی تھی ٹرین میں کہ رسول، مطلب یہ مسٹری ہمیشہ مسٹری رہے گی،
ذات خدا،
ذات خدا ہمیشہ مسٹری رہے گی. تو یہ جو آپ نے بولا محاورتن ہے یا
نہیں؟ دیکھیے، رب جو ہے وہ صفت ہے. خدا نے قرآن کریم میں کہیں بھی اپنی ذات کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں ہے ذات خدا کے حوالے سے. یعنی ہمارا کنٹیکٹ خدا سے اس کی صفات یا اس کے کاموں کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو جا ربک والملک صفا صفا، تو کیا چیز ظاہر ہو جائے گی؟ یعنی ابھی بھی ربوبیت ہے، لیکن آئمہ کو نظر آتی ہے وہ ربوبیت، ہمیں نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کس وجہ سے زندہ ہیں، کھانے کی وجہ سے زندہ ہیں، ہوا کی وجہ سے زندہ ہیں، پانی کی وجہ سے زندہ ہیں. ربوبیت خدا نہیں نظر آ رہی ابھی ہمیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ کھانا پانی ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بات اگری کر رہے ہیں. جبکہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ کیا ہیں، یہ ربوبیت خدا کا مظہر ہے. یعنی خدا ہمیں پال رہا ہے، جس کے اس ربوبیت کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہیں.
رب کی تشریح کر لیتے
رب اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو پروان چڑھائے، پالے، رستہ دکھائے، کمال تک پہنچائے، مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں ربوبیت میں. رب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی کہ جو آپ کو اس طریقے سے ڈیولپ کرے کہ آپ اپنے کمال تک پہنچ جائیں. یعنی مجھے اس طریقے سے میری ڈیولپمنٹ کرے، مجھے ایسے آگے بڑھائے، نورش کرے، نرچر کرے کہ میں اپنے کمال تک پہنچ جاؤں. یعنی ہم میں سے ہر ایک جب پیدا ہوا تھا تو وہ ایک پوٹینشیل رکھتا ہے ایک کمال تک جانے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو باکمال نہیں تھے، لیکن ہم اپنے اندر ایک پوٹینشیل رکھتے ہیں ایک منزل کمال تک پہنچنے کے لیے. وہ منزل کمال کیا ہے؟ علم آدم الاسماء کلہا، کہ ہم یہ پوٹینشیل رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے اسماء کو جان لیں، اس کا علم حاصل کر لیں، اس کی حقیقت کو پہچان لیں. یہ ہمارا پوٹینشیل ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ. اب ہم اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کیسے کریں گے، اس منزل تک کیسے پہنچیں گے کہ ہم واقعاً اسماء الہیہ کے عالم ہو جائیں؟ وہ پورا ایک رستہ ہے، وہ ایک راہ ہے. اس راہ کو پر لے کے کون چلے گا ہمیں؟ کون رستہ دکھائے گا؟ کون دشمن سے بچائے گا؟ کون ساری ضروریات اور لوازمات فراہم کرے گا کہ ہم زندہ رہیں؟ مثلاً مثال کے طور پر کہ ابھی ہم رستہ تو بعد میں چلیں گے، پہلے ہمیں زندہ رہنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے، کون وہ سب دے گا؟ یہ تمام کی تمام چیزیں کس اسم کے انڈر میں آتی ہیں؟ رب کے انڈر میں آتی ہیں. تو یعنی رب کے انڈر میں رزق رازق بھی ہے اور اس قسم کی ساری چیزیں.
تو یہ تو ہائرارکی ہو گئی اسم اسماء الحسنا میں.
بالکل بالکل ایسا ہی. اور وہ اسم کے جس میں جا کے تمام اسماء جمع ہو جاتے ہیں وہ اسم اللہ، اور باقی تمام اسماء میں ہائرارکی ہے. یعنی جیسے اسم رب جو خدا نے بار بار بار، اسم رب کے ماتحت بہت سارے اسماء ہیں، یعنی وہ تمام اسماء الہیہ خدا کے، وہ تمام کام کے جو ربوبیت میں آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام اسماء اسم رب کے انڈر میں.
اسم مطلب
اسم کا مطلب ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت اور سچائی ہے، جس کو علامہ طباطبائی نے اسم کو اس طریقے سے سمجھایا ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک اس پہ مطلب کاغذ پہ لکھ دیا درخت. اچھا میں نے لکھا آم کا پیڑ، میں نے یہ لکھا ہے، اسکریبل کیے کچھ لائنز ورڈز، لیکن آپ نے اس چیز کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ میں آم کے پیڑ کا درخت کا ایک تصور کریٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ کیا جو لفظ آپ نے لکھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ اسم ہے، یہ ایک اسم ہے، کیا وہ آم کا درخت ہے جو کچھ آپ نے لکھا ہے؟ نہیں ہے. جو تصویر آپ کے دماغ میں آئی ہے کیا وہ آم کا درخت ہے؟ اب آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا سمجھے اس کو، تو آپ نے ایک ڈرائنگ بنا دی، ٹھیک ہے؟ ڈرائنگ ایک سپیریئر لیول کی چیز ہے کہ ہاں بھائی پکچر نظر آ رہی ہے. کیا وہ ڈرائنگ آم کا درخت ہے؟ نہیں. اب وہ کیا کہ بھئی یہ ہے کیا چیز، اب لے جا کے آم کے پیڑ کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا، یہ ہے آم کا پیڑ. لیکن اس کے بھی اندر ایک اور حقیقت ہے کہ جو آم کے درخت کو آم کا درخت بنا رہی ہے، اسے وہ یونیک پرسنالٹی دے رہی ہے. تو کتنے لیولز ہو گئے حقیقتوں کے؟ ایک وہ ہے کہ جو ورڈ میں آپ بیان کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو آپ تصویر بناتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کا آپ تصور کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ جو فزیکل پریزنس میں پائی جاتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو اس کا ریئل ایسنس ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. تو یہ اسم، حقیقی اسم وہ ہے کہ جو ایسنس ہے، اور باقی انہوں نے کہا کہ اسم کا اسم کا اسم کا اسم، یوں سمجھ سکتے ہیں آپ، ہاں، یعنی کہ اسما کی تجلی، اسی سے آپ سمجھیے اسما کی تجلی، کہ جو کچھ آپ لکھ رہے ہیں یا ڈرائنگ بنا رہے ہیں یا تصویر بنا رہے ہیں وہ اس اسم کی ایک ڈاؤن گریڈڈ تجلی ہے. تو یہ اسم کا مطلب ہے کہ علم اسما، لیکن حقیقت میں خدا کیا چاہتا ہے کہ آپ اس حقیقت تک پہنچ جائیں. یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ جو آم کے درخت کو آم کا درخت بناتی ہے؟ وہ اس کی اصل حقیقت ہے، اصل اسم وہ ہے. یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے، وہ اس کا ریئل ایسنس، وہ اسم، وہ اصل اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس کے پاس علم اسما ہوتا ہے پھر وہ کائنات میں تصرف کر سکتا ہے. یہ وہ اسم نہیں ہے جب کہ اسم اعظم ہے تو یہ پڑھ لیا، پڑھنے والا اسم، آپ درخت کا نام لکھتے رہے اس سے درخت بنے گا؟ آپ 50,000 دفعہ لکھ جائیں، لکھ دیں آم کا درخت، تو اس سے درخت تھوڑی بنے گا، پھل تھوڑی نکلیں گے. نہیں، اصل اسم کیا ہے؟ وہ ایسنس ہے اس کے، جو ہر چیز کی ایک آئیڈینٹی کا ایک ایسنس ہے، ہر چیز کو ایک اسم کنٹرول کر رہا ہے. تو جو کہا جاتا ہے نا اسما جس کے ہاتھ میں، اسم اعظم جس کے ہاتھ میں، یعنی معصوم علیہ السلام، تو ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ انہیں وہ نام پتہ ہیں، بلکہ وہ ریئل ایسنس آف ایوری تھنگ اس پر تصرف کرنے کا اذن اسے انہیں حاصل ہے خدا کی طرف سے. یہ مطلب ہوتا ہے حامل اسما یا اسم اعظم ہونے کا مطلب، ٹھیک ہے؟ اچھا اب میں ادھر سے ہی پلٹتا ہوں کہ قدمت لحیاتی، یہ لفظ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ بہت اہمیت کا حامل لفظ ہیں کہ اس وقت جب انسان تمام چیزوں کو اپنے سامنے دیکھے گا انفولڈ ہوتے ہوئے ریالٹی کو اور ہر شے کی حقیقت اس پر کھل جائے گی تو اس وقت اسے سمجھ میں آئے گا کہ میری اصل زندگی اب ہے نہ کہ پیچھے والی اور وہ اس بات کو لیمنٹ کرے گا افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو بہت بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور یہ بظاہر ایک پیراڈاکس ہے بظاہر ایک پیراڈاکس ہے لیکن اس کو سمجھا جا سکتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے کہ آخرت کی تیاری آخرت میں نہیں ہونا ہے یعنی آخرت شروع ہوتی ہے اس دنیا سے جو فانی ہو ٹھیک ہے اس بات کا ریئلائزیشن جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونا آخرت میں نجات حاصل کرنا یا بہشت کا پانا کس چیز پر منحصر ہے وہاں پہنچ کے نہیں ہوگا بلکہ اس سے پہلے جو زندگی ہمیں دی گئی ہے کہ جو فیک ہے حقیقتاً جو فیبریکیٹڈ ہے جو فانی ہے جو زوال پذیر ہے اس زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی تیاری ہوگی جیسے میں نے مثال دی تھی نا اس مثال کو آپ اور زیادہ اگر ایک اسٹرکٹ سینس میں سمجھ لیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو اسکول ہے اس اسکول میں جو پڑھیں گے وہی بات کی زندگی میں آپ کر پائیں گے دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یا جو پڑھ کے آپ نکلیں گے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی مثال ہے کہ اسکول ایک ٹیمپرری فیز آف لائف ہے اسے ختم ہونا ہے اس مرحلے سے ہمیں باہر نکلنا ہے لیکن جو کچھ ہم وہاں سیکھیں گے حاصل کریں گے وہ چیز ہماری ریسٹ آف دا لائف کے اندر ہمارے حالت کو یا ہمارے لیول کو ڈیٹرمن کر رہی ہوگی اس بات کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ آخرت ابدی ہے جیسے بہت سارے لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے نا جس میں محل اہل سنت میں تو میں نے دیکھا تھا بہت ڈومیننٹ ہے کہ یہ دنیا بیکار ہے دنیا بیکار ہے دنیا بیکار نہیں اس دنیا میں ہی سب کچھ بنے گا بعد میں تھوڑی بنے گا بعد میں کوئی موقع تھوڑی یہاں سے نکلنے کے بعد کہ آپ وہاں بیٹھ کے اپنی آخرت بنائیں گے یہ دنیا ہی خدا نے ایک ایسا امتحان کا میدان بنایا ہے کہ اسی میں ہی کامیاب ہو کے آخرت اچھی بنے گی ٹھیک ہے اگرچہ کہ یہ ٹیمپرری ہے اگرچہ کہ یہ ریئل نہیں ہے لیکن اس کی یہ اہمیت بے انتہا زیادہ ہے کہ ابد کی یعنی یہ بھی علامہ طباطبائی کا ایک جملہ ہے کہ ابد کی تیاری صرف اتنے سے وقفے میں کرنی ہے ابد یعنی ہمیشگی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری اتنے چھوٹے سے اسپین میں ہم کو کرتی ہیں اور اس چھوٹے سے اسپین میں کیا کرنا ہے ہمیں مطلب اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہماری ہمیشہ کی لائف کے اندر ہمارے اسٹیٹس کو ہماری کمفرٹ کو یا خدا نخواستہ تکلیف کو ڈیٹرمن کرے گا وہ کیا چیز ہے جس پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے
کو سمجھنے کی جو
یعنی جو بات سمجھ میں آتی نچوڑ اگر میں بیان کروں کہ ہمیں حق کے ساتھ جی تقریباً صحیح بات کہ حق کے ساتھ یا خدا کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی کو پروف کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اس زندگی میں اچیو کر لینا ہے اس میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے یعنی کس چیز میں گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس زندگی میں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیں کہ ہم خدا کے ہیں نہ کہ غیر خدا کے یا وہی بات جو آپ نے کہی یعنی وہ تھوڑی سی علمی بات ہے اس لیے میں اس کو ذرا پھیلا کے کہ ہمارا ولی خدا ہے نہ کہ غیر خدا اس بات کو ہمیں پروف کرنا ہے بس اور کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یعنی کہ اس سے اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کوئی اعمال کا ذخیرہ ہو آپ کے پاس یا بہت زیادہ آپ کہیں میں نے یہ کر دیا ہو کہ آپ اور ہم اپنی زندگی میں کو اس طریقے سے گزاریں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ میں خدا کو اپنا سرپرست ولی مانوں سمجھتا ہوں, میں اپنے کو خدا کا بندہ سمجھتا ہوں. اور زندگی کے اندر بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جو آزمائش کے ہیں کہ جہاں پر یہی چیز آزمائی جاتی ہے, بیسیکلی اسی چیز کو ہی آزمایا جاتا ہے. کہ یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں, اس سے ظاہر ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو بہت بعض اوقات پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں کہ پیغمبر اکرم نے کے زمانے میں ہی یہ آیت اللہ مظاہری نے جہاد با نفس کے اندر اس کو نقل کیا کہ حضور کے اصحاب میں سے یہ ایک شخص تھا, ان کا چھوٹا بچہ تھا یا بچی تھی اور گھر میں اس کا انتقال ہو گیا. وہ شخص باہر سے آیا, اب اس کی زوجہ ہے, بیوی ہے, اس نے بچہ بیمار تھا اس کو بستر پر اس طریقے سے لٹا دیا اور اس کو چادر اڑھا دی کہ ایسا لگے کہ وہ سو رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ہے. اور پھر اس نے خود اپنے کو بہت اچھے سے آراستہ کیا, شوہر کا استقبال کیا, اس کو کہاؤ بیٹھو کھاؤ پیو, بہت اچھے اچھے طریقے سے اس کو خوب ریلیکس کیا. اور وہ بار بار بے چین ہے بچے کے بارے میں کہ اس کی طبیعت خراب ہے کیا ہوا, اس نے کہا نہیں وہ سو رہا ہے آرام سے. اس نے کہا کہ میں تم سے, تم رسول خدا کے پاس جاتے ہو بیٹھتے ہو اور اتنی باتیں سیکھتے ہو, میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. نے کہا کیا ہے مسئلہ کیا ہے؟ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک امانت تمہارے پاس رکھوا دے اور کہے کہ میں تم سے کبھی لوں گا یہ امانت واپس, اور رفتہ رفتہ ایسا ہو کہ تمہیں اس دی ہوئی امانت سے بہت محبت ہو, تمہیں بہت پسند آ جائے وہ چیز, اور ایک دن وہ آئے جیسے وہ صاحب امانت ہے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ بھائی میری امانت مجھے لوٹا دو, تو کیا کرو گے؟ کہ تمہیں وہ بہت, وہ چیز بہت اچھی لگنے لگی ہے, بہت محبت ہو گئی. اس نے کہا نہیں تو غلط ہے, مجھے اچھی لگے یا نہیں لگے مجھے صاحب امانت کو امانت واپس کرنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ خدا نے بھی ہمیں ایک امانت دی تھی اور اب اس نے اپنی کسی مصلحت کے تحت وہ امانت واپس لے لی. تو یعنی کہ اس طریقے سے کہ وہ شخص, اس کے دل کو ایک قرار آیا اور اس نے جناب رسول خدا کو جا کے یہ واقعہ سنایا کہ اس اس طریقے سے ہی ہوا, تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خدا نے کچھ جیسے ازواج کے اس میں کہ کچھ ملائکہ یا ملکوتی ہستیاں کہ جو اس طریقے سے انسانوں کے بھیس میں ہوتی ہیں, انسانوں کے روپ میں ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یعنی کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسپرٹ آف لائف ہے ہم سب لوگ اس سے محروم ہیں. مجھے آغا جعفر صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ وہ اس پہ بڑا انہوں نے ایک حیرت کے اس سے بیان کیا تھا کہ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور اس وقت علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ شجاعت کا مظاہرہ کیا, پیغمبر اکرم کو بچایا, کافی زخم آیا کہ جسم مبارک پہ, تو آپ آخر میں حضور کے پاس روتے ہوئے آئے ہیں کہ یا رسول خدا آپ نے سب سے شہادت کا وعدہ کیا تھا, مجھ سے شہادت کا وعدہ کیا تھا اور شہادت کی عظمت اتنی ہے, میں کیوں شہید نہیں ہوں؟ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے احد, 3 ہجری کا واقعہ ہے, 1 سال 2 سال شادی کو ہوئے, 1 سال کا بیٹا ہے امام حسین علیہ السلام. کہ کس قسم کی سوچ ہے یہ, یعنی کہہ رہے کہ کس قسم کی فکر ہے, یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے کہ جس جو بالکل یعنی کہ جس کی ہمیں خبر ہی نہیں ہے, کہ یعنی کہ لائف کا یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب 25-26 سال کا ایک انسان جس کی تحصت ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہو, جس کا بالکل نامولود بچہ ہو, وہ کتنا زیادہ جسے کہتے ہیں برمنگ ود ایمبیشنز آف لائف, کہ اس زندگی کے لیے کتنے منصوبے بنا رہا ہوتا ہے, کتنا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں شہید کیوں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, یہ وہ کنسیپٹ ہے کہ یہ جتنی بھی زندگی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے, یہ سب کا سب کیا ہے, یہ اصل زندگی کی تیاری ہے. یعنی اس میں سے کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے, رائے گاہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. یعنی جیسے صوفیہ کا کنسیپٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, چھوڑ کسی چیز کو نہیں دیں, یہ پوری کی پوری زندگی کیا ہے ہمارے لیے, وہ ایک کہہ لیں کہ دسترخوان ہے کہ جس میں سے آؤ اور اٹھاتے جاؤ اپنا سامان، پازیٹو ریسپانس دو جو کچھ خدا کی طرف سے آتا ہے، اور اپنا مال جمع کرو اور جاؤ اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے؟ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ خدا کی طرف سے بعض چیزیں آتی ہیں اس سبق کو یاد دلانے کے لیے، کہ اس میں گم نہ ہو جانا، اس میں پھنس کے نہ رہ جانا. میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی سنایا تھا حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، جو دوسری چیز تھی، دوسرا واقعہ تھا کہ جب جناب خضر نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تھا، تو اس کی وجہ خدا نے یہ نہیں بتائی ہے جو عام طور سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے برا انسان بن جاتا، یہ کوئی تکی نہیں ہے اس کا. یعنی یہ چیز شریعت خدا میں جائز نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے اس طریقے سے کہ برا ہو جائے گا تو آپ اس کو پکڑ کے روک دیں اور مار دیں، بلکہ اس کے ریزن یہ بیان کر رہی ہے آیت، اور جناب خضر کے الفاظ کو نقل کیا جا رہا ہے کہ اس کے والدین مومنین ہیں اور یہ ان کو زبردستی طغیان اور کفر کی طرف کھینچ لے گا بڑا ہو. یعنی لڑکے کی وجہ سے اسے نہیں مارا جا رہا ہے، والدین کی وجہ سے اس کو اٹھایا جا رہا ہے کہ کہیں مومن والدین کا ایمان نہ خراب ہو جائے، انہیں کتنی تکلیف بھی ہوگی، لیکن انہیں اس ہڈن ریزن کی خبر نہیں ہے. تو بہرحال یعنی کہ شاید میں اس کو یہیں روک دوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں بہت زیادہ ڈرا رہے ہیں، خوف زدہ کر رہے ہیں، لیکن میں صرف ایک دوسرا اینگل کھولنا چاہ رہا ہوں. اور ظاہر ہے کہ نہ میرے بس کی بات ہے نہ ہمارے بس کی بات ہے کہ اس قسم کی آزمائشات کو برداشت کر سکیں، لیکن بیسیکلی کیا ہے کہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زندگی میں جو کچھ بھی آئے نا، اس کو صرف ایک ٹیسٹ سمجھ کے لیے. اور یہ انسان اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کا اس بات پر ایمان کامل ہو کہ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے، حقیقتاً کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ایک اکیڈمی ہے، یہ صرف اور صرف ٹریننگ ہے، یہ صرف اور صرف ایک امتحان ہے، ابتلا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں. یہ ساری چیزیں آئیں گی اور اسی طریقے سے چلتی چلی جائیں گی. اب میں وہیں سے جس آیت کی طرف پلٹتا ہوں وہ یہ کہ وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب. وما اور کیا ہے؟ ھذہ، ھذا کسے کہتے ہیں؟ دور یا قریب؟ اس میں اشارہ یہ حیات دنیا. وما حاض، جیسے کہ نا یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور کیا ہے؟ اللہ نہیں ہے مگر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی اللہ کا لفظ آئے گا تو اس کے میننگ یہ ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے؟ یعنی نتھنگ بٹ، کہ اس سے ہٹ کے اسے اور کسی لائف میں آپ نہیں لے سکتے. کیا ہے یہ؟ لعب ہے یا لہو ہے؟ لعب و لہب کے معنی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ لعب کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو آپ کے سوچ اور فکر میں ایگزسٹ کرتی ہو، آپ کے تصور میں ہو، ان ریالٹی کچھ نہ ہو. وہ لہب اس چیز کو کہتے ہیں کہ وچ ہیز دا پاور ٹو اٹریکٹ یو ٹوورڈز اٹ سیلف اینڈ ڈیویٹ فرام دا رائٹ پاتھ. یعنی ایسی چیز کہ جو اپنی طرف کھینچ لے، پل کر لے اور صحیح رستے سے ہم کو ہٹا دے. اس دنیا کی زندگی کو کی یہ دو مین خصوصیات. ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے اب اس کی وضاحت کرنا ہے. وہ آپ لوگوں نے اگر دوسرے لیکچر سنے ہوں گے تو اس میں یہ چیز آتی ہے، لیکن میں اس کو یہاں بھی ریکارڈ کر دوں آپ کے سامنے بھی، کہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ سوائے لعب و لہب کے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کو کچھ اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اور اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ. دار کسے کہتے ہیں؟
گھر کو.
گھر کو. آپ اس میں ایک ڈفرنس نوٹ کر رہے ہیں؟ میں پھر آیت پڑھوں. وما ھذہ الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. جب خدا نے دنیا کا ذکر کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے ڈسکرائبنگ ورڈ کیا ہے؟ حیات. جب آخرت کا ذکر کیا ہے تو ڈسکرائبنگ ورڈ کیا ہے؟ دار. یہ ڈفرنس, یعنی خدا یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ یہ اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ لہو و لعب ہے اور آخرت کی زندگی ایسی ہے؟ زندگی نہیں, دار, گھر, ریزائڈنگ پلیس, ابورڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ حیات دنیا, حیات یعنی لائف از اے اسپین, ٹائم اسپین, یعنی کہ یہ دنیا میں جو تم ہو تمہیں ایک وقت گزارنا, یہ گھر نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے, یہ صرف ایک وقت ہے جو گزار کے چلے جانا ہے. یہاں سے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ گھر کیا ہے؟ آخرت میں. وہ ان دار الآخرت, اور وہ گھر کیسا ہے؟ یہ جو تم وقت گزار رہے ہو یہ کیا ہے؟ یہ لہو و لعب کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جو گھر رہنے کا ہے آخرت, وہ کیا ہے؟ لہی الحیوان. حیوان کا مطلب, حیوان کا مطلب گیس کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم حیوان کہتے ہیں, حیوان, حیات, یعنی آخرت کا گھر زندہ ہے.
حیوان جو ورڈ یوز ہوا ہے یہاں پر وہ بہت گہرا ورڈ ہے.
جی, گہرا ان اس سینس میں ہے کہ یہ نہیں کہ وہ وہاں پہ زندگی ہے بلکہ وہ زندہ گھر ہے. گھر زندہ ہے, گھر زندہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ لائف وہیں پر ہی ہے. میں نے جیسے وہ سورہ فجر کی آیت سے کہ قدمت لحیاتی, جب وہ اس چیز کو دیکھے گا تب کہے گا کہ وہ زندگی تو یہ تھی, مجھے اس کے لیے اقدام کرنا تھا, میں کہاں پڑا ہوا تھا, کس لہو و لعب کا شکار ہو گیا تھا. اور آخری ٹکڑا کیا ہے؟ لو کانو یعلمون, کاش یہ لوگ اس کا علم رکھتے ہوتے. اور علم رکھنے کا مطلب نالج نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, علم کا مطلب ایک حقیقت کو پہچاننا ہوتا ہے. صحیح, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں بھی لفظ علم یا علماء آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دماغ میں کوئی ڈیٹا بیس بھرا ہوا ہے کسی انفارمیشن کا, اسے علم نہیں کہتے. علم کا مطلب ہوتا ہے ایک حقیقت کو جاننا, ایک سچائی کو جاننا. لو کانو یعلمون, کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو پہچانتے ہوتے. ٹھیک ہے, بات واضح ہو رہی کہ یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ اٹ از اونلی اے اسپین آف ٹائم. بہت خوبصورت ہے یہ جملہ, حیات اور پھر دار. ٹھیک ہے, حیات اور دار کا فرق, حیات یعنی کہ ایک زندگی ہے جو ایک وقفہ ہے جو تم گزارو گے وہ چلے جاؤ گے. اور یہ حیات دنیا کیا ہے؟ لہو و لعب ہے. یہاں جتنی چیزیں بھی بنی ہیں وہ تصوراتی ہیں, اعتباری ہیں, اور اگر ان کی طرف متوجہ ہوئے تو کھینچ لیں گے اپنی طرف, اصل حقیقت کو بھول جاؤ گے, سچائی کو بھول جاؤ گے. یعنی کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ بھنور والا ایفیکٹ, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے وورٹیکس ہے کہ وورٹیکس کھینچ لیتا ہے, یہاں تک کہ اپنے مرکز کی طرف کھینچ لیتا ہے, اور جو چیز اس بھور میں پھنس جائے پھر اس سے نکل نہیں سکتی. اور آخری حشر کیا ہوتا ہے کہ یا وہ کرش کر دیتا ہے یا ڈبو دیتا ہے اگر پانی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ لہو کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ایفیکٹ ہے. تو یہ خدا نے خبردار کر دیا, لو کانو یعلمون, کاش کہ یہ اس چیز کا علم رکھتے ہوتے. اب اس سے بالکل یہی ترکیب حاضح الحیات دنیا والی اب دوسرے مقام پہ کہاں آ رہی ہے, سورہ آل عمران آیت نمبر 117. مثلو ما ينفقون فی حاضح الحیات دنیا, اس کی مثال ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی, دیکھیں ترکیب وہ یہ حاضح, یہ دنیا کی زندگی, یعنی جو ہم اور آپ گزار رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے قریب ہے, جو تمہارے سامنے, جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں, اس کی مثال کیا ہے؟ اس اسپینڈنگ کی. کمفل ریحن, اس کی مثل ہے گویا کہ ایک ہوا ہے, ونڈ، فیہا فرم، جس کے اندر پالا، تو آپ لوگ سمجھتے ہوں گے نا ٹھنڈک کا، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی ہوا ہوتی ہے نا جس میں ایسا لگتا ہے کہ سردی بری ہوئی ہے،
فراسٹ،
فراسٹی ونڈ، فیہا فرم، جس میں فراسٹ پالا، یعنی وہ عام ہوا نہیں ہے بلکہ فراسٹی ونڈ، افابت حرف قوم ظلموا انفسهم، اور وہ ہوا چلتی ہے ان لوگوں کی کھیتی پر اور زراعت پر اس قوم کی کہ جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو کیا حال ہوگا پھر؟ یعنی کہ ایک شخص نے اپنی زراعت اگائی، فصل اگائی، اور اس پر کیسی ہوا چلے؟ ایسی ہوا چلے کہ جس کے اندر فراسٹ ہو، بے انتہا ٹھنڈک ہو. تو وہ ہوا کیا کرے گی؟ جب اس کھیتی پر زراعت پر چلے گی تو اس کو جلا کے ختم کر دے گی. جو اس کی مثال، یعنی کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں انفاق کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال اس ہوا کسی ہے، کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ اس انفاق کی وجہ سے جل کے ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ظلموا انفسهم، کہ جو اپنے آپ پر ظلم، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. جی
کوشچن یہ ہے کہ جو انفاق کا یہاں پر ٹرم یوز کی ہے، اس کا مطلب کیا صرف خرچ کرنا ہے یا اور کچھ بھی ہے؟ جیسے کہ نفقہ فی السور،
نہیں نہیں، وہ تو نفخہ ہے، وہ تو نفخہ ہے، وہ تو پھونکا جانا ہے، نفخہ
وہ الگ چیز ہے،
نفقہ یہ قاف ہے. انفاق، انفاق اسپینڈنگ، اسپینڈنگ وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ آپ کی جان، مال، وقت، پیسہ، سب چیزیں انفاق میں آتی ہیں، صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے. اب یہاں سے ذہن جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ٹھیک ہے، وہاں پہلے آئے تھے تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ جو حیات دنیا ہے یہ لہو و لعب ہے، لیکن لہو و لعب ہے، لیکن اسی لہو و لعب والی زندگی میں ہی ہمیشہ کی آخرت کی تیاری بھی کرنا ہے. جس کو میں نے کہا تھا کہ یہاں پر چیز تھوڑی سی پیراڈاکسیکل ہے، کہ ایک چیز کو لہو و لعب بھی کہا جا رہا ہے، لیکن وہی لہو و لعب والی زندگی ہی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے بھی اہم ہے، کہ آپ اس کو یہ کہہ کے چھوڑ نہیں سکتے کہ یہ لہو و لعب ہے، اس لہو و لعب میں پڑھنا ہے اور اپنی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اسی چیز کو کرنا ہے، یہی جاب کرنی ہے، یہی فیملی ریز کرنی ہے، یہ سارے کے سارے کام کرنے ہیں جو حقیقتاً لہو و لعب ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، جو سمجھ میں آ جائے گی 20-30-40 سال بعد، جب یہ سب کا سب گم ہو جائے گا، سب کا سب غائب ہو جائے گا، تو پتہ چل جائے گا کہ اس کی کوئی ریالٹی نہیں تھی. لیکن اسی میں سے ہی اپنی ہمیشہ کی زندگی کے کا ساز و سامان فراہم کرنا. ٹھیک ہے، اب لیکن یہاں پر آ کے بات گڑبڑ ہو گئی کہ حاضر الحیات دنیا، کے جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرے، اس کا مطلب ہے کچھ نہیں خرچ کرے انسانیت دنیا کی زندگی میں، کہ جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو لوگ انفاق کرتے ہیں وہ ایک ایسی ہوا کی مانند ہے جس میں انتہائی سردی ہو، پالا ہو یا فراسٹ ہو، اور جو انہوں نے کمائی، کھیتی اگائی بھی تھی، یعنی جو کچھ کمایا ہوا تھا وہ ہوا اس پہ چلتی ہے اور سب کو فاہلکت ہو، اس کو ہلاکت دیتی ہے. یعنی ایک طرف سے وہ کماتے ہیں اور دوسری طرف سے ایک چیز آتی ہے اور سب ختم کر دیتی ہے، اس کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں. نفسوں پر ظلم یعنی گناہ گار، نفس پر ظلم یعنی گناہ. ایک ہر انسان جو گناہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتا. یعنی یہ بھی قرآن کی لاجک بالکل کلیئر ہے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے ذات پہ ظلم کرتا ہے، اپنے ذات کو اندھیرے میں دھکیلتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن ان کے نفوس خود ظالم. ریزن تو بتا دیے، لیکن اب یہاں پر ہم مشکل میں پڑ گئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کچھ نہیں خرچ کرے، جتنا بھی انویسٹمنٹ ہے پھر کیا کرے؟ تو اب یہاں پر
انویسٹمنٹ کا اشارہ ہے ہی نہیں یہاں پر,
انفاق ہے نا.
لیکن انفاق اس کمائی کا ہے جو یہاں پر مان لیے کوئی کسی نے اچھا کام کیا اور اس کے اوپر پانی پھیر دیا گڑبڑ کام کر کے. میرے خیال سے ادھر
نہیں, یہاں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انفاق کھیتی کو ختم کر رہا ہے. یعنی ایک انسان ہے, اس نے ایک چیز بنائی, یعنی کہ جیسے ہم نے کچھ کمایا ایسی چیز جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے.
اسی لیے پہلے پوچھا تھا کہ انفاق کا کچھ مطلب اور.
انفاق نہیں, انفاق خرچ کرنا, اسپینڈنگ, یعنی کہ لیکن جو کچھ ہم نے خرچ کیا, جو کچھ ہم نے اسپینڈ کیا, اس نے ہماری ہی کھیتی کو تباہ کر دیا. جیسے اس کی مثال سورہ نحل میں بھی ہے کہ اس بڑھیا کے طریقے سے نہ ہو جاؤ کہ جو پہلے چرخا کاٹتی ہے بیٹھ کے پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے, یا اس انسان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو جس کے جو اپنے ہاتھوں سے ایک فرش کو صاف کرتا ہے لیکن اس کے پیروں میں کیچڑ لگی ہوئی ہے. کہ ہاتھ سے جس چیز کو صاف کرتا ہے پیر سے اسی کو گندا کر دیتا ہے. یعنی ایک طرف سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں, دوسری طرف سے خود ہم ہی اس فائدے کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اب پھر مجھے اس آیت پر جانا پڑے گا جو اصولی آیت ہے, اور وہ کون سی ہیں؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 20. یعنی یہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا قرآن کریم میں کچھ آیتیں جو محکمات ہیں جن سے ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, دوسری ساری آیتوں میں اگر کہیں بھی کوئی شبہ پیدا ہو رہا ہو تو وہ آیات محکمات سے سمجھ میں آ جاتا ہے. سورہ حدید کی آیت 20, اعلمو, اس بات کا علم حاصل کر لو, اچھے طریقے سے جان لو, پہچان لو, انما, کہ بے شک, الحیات الدنیا, کہ یہ دنیا کی جو حیات ہے. یہاں پر پھر آپ ایک چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمیشہ لفظ حیات آ رہا ہے, یہ تیسری آیت میں پڑھ رہا ہوں, لیکن دنیا کو خدا کہیں بھی گھر نہیں کہہ رہا. اگر آپ اس چیز پہ غور کریں تو دنیا حیات ہے, قیامت یوم ہے, آخرت دار ہے. ٹھیک ہے, یعنی دنیا ایک ٹائم اسپین ہے جو ہمیں گزارنا ہے, قیامت ایک اسٹیج ہے, یوم یعنی ایک مرحلہ, ایک اسٹیج ہے جس سے گزرنا ہے, آخرت گھر ہے کہ جہاں پہ رہنا. ٹھیک ہے, کلیئر. یعنی کہ یہ چیز ہر جگہ آپ بالکل اس کو دیکھ جائیے, کہیں بھی قرآن میں دار دنیا کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو, کہیں بھی نہیں ملے گا. یعنی کہ جو ہر اور آخرت کو ہی دار اور اس قسم کے الفاظ. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کہ جس جو ٹرانزیشن کا اس کی اسٹیج ہے کہ جس میں ہم دنیا سے آخرت میں منتقل ہوں گے, اس ٹرانزیشنل اسٹیج کا نام قیامت, کہ جہاں پر حقیقت واضح ہوگی, کھلے گی, ہر انسان اپنے اپنے اعمال کو مجسم دیکھے گا, اپنے وجود کی حقیقت کو پہچانے گا, خدا کو دیکھے گا, ملائکہ, ان سارے پردے ہٹیں گے. وہ مرحلہ کیا ہے؟ قیامت, حقیقت کے کھلنے کا, اسرار کے ظاہر ہونے کا. اور اس کے بعد پھر ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ میرا گھر کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, پھر اس مقام کے مطابق اسے گھر مل جائے گا, وہ اپنے گھر چلا جائے گا. دس از دا سیکوینس.
اور وہ آخرت
جی, یعنی کہ وہ ہماری, یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہماری اصلی زندگی کی بگننگ ہے. اس سے پہلے کی یہ جتنی زندگی ہے یہ ساری کی ساری ٹریننگ ہے, اصل زندگی شروع وہاں سے ہوگی.
لیکن جب سب کچھ یہی کرنا ہے تو یہ بھی اصلی زندگی.
سب کچھ یہ نہیں کرنا ہے, سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں؟
مطلب جو آپ نے بولا نا کہ یہاں پہ ایک طرح سے کھیتی باڑی ہے نا کہ آگے,
جی,
تو اس حساب سے تو یہ بھی اصلی زندگی شروع ہو گئی ہے نا.
یہ اصلی, میں نے کہا کہ آخرت کی شروعات یہی سے ہی ہے. یہی تو میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ یہ جو ہے اس جگہ پہ آ کے بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ لہو لعب ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی ہے, خیال ہے, متاع قلیل ہے, بیکار ہے, چھوڑ دو اس کو, خالی اللہ اللہ کرو, جبکہ قرآن کے کنسپٹ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے کہ جو چھوڑنا ہے, لیکن اوور آل لائف کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے, ورنہ تم کچھ نہ کچھ لوز کر جاؤ گے. یعنی جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ نکاح سنتی, روحانیت والے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ نکاح اور فیملی، یہ مصیبت جھنجھٹ ہے، یہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے ہمیں، اس کو چھوڑ دو، ضرورت نہیں، جا کے بیٹھ جاؤ بیابان میں، جنگل میں. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ میری اور آپ کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے کہ جب ایک انسان ایک فیملی ریز کرتا ہے، جب دو انسان آپس میں ملتے ہیں، دو اپنی زندگیوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کے بغیر کبھی بھی نہیں سیکھ سکتے تھے. تو یہ قرآن کا بیسک کنسیپٹ ہے کہ یہ جو ہم نے پوری فیلڈ سجائی ہے یہ تمہاری ٹریننگ کے لیے، اس میں سے کوئی چیز بیکار نہیں ہے. جو چیز خراب ہے وہ کیا ہے؟ وہ اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ انہیں کہ جیسے میں نے کہا نا آیت محکم جو اس زندگی کی حیات دنیا کی حقیقت جو سمجھا رہی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اعلمو، اچھے طریقے سے جان لو، علم حاصل کر لو، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک حیات دنیا لعب و لہب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. پانچویں، حیات دنیا پانچ چیزیں. حیات دنیا اگر پیچھے کی دو آیتیں آپ غور کریں تو حیات دنیا لہو لعب، اور حیات دنیا میں انویسٹ کرنا اپنی کھیتی کو تباہ کرنا. اب آپ میرا خیال ہے کہ رفتہ رفتہ پہنچیں گے اس جگہ تک. یہ حیات دنیا کیا ہے؟ لعب لہو، جن دونوں کے معنی میں بتا چکا آپ کو. زینت، زینت یعنی شو آف، کہ ایک انسان وہ اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے شو آف کر کے سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، کبھی بال سنوار کے، کبھی لباس پہن کے، کبھی زیور پہن کے، کبھی کچھ کچھ کچھ. ٹھیک ہے؟ یہ شو آف، یعنی کہ ایک ایسی شو آف کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہوں، بہت خوبصورت، یہ زینت ہو گئی. تفاخر بینکم، یہ ورڈ جو ہے نا یہ ذرا ڈیپ ہے، اس کے لیے تھوڑی عربی چاہیے. تفاخر بینکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فخر کرنا، فخر کا مطلب یہ کہ اچھا سمجھنا اپنے کو، یا بہتر سمجھنا، یا بڑا سمجھنا. فخر کرنا یہاں لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. تفاخر کا مطلب ہے تقابل، کمپیریزن، آپس میں ایک دوسرے کو بڑا سمجھنے کا مقابلہ. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں، وہ کہیں میں، میرے پاس آپ سے زیادہ مال ہے، میں زیادہ بڑا ہوں، وہ کہیں میرے پاس آپ سے زیادہ چیز ہے، میں بڑا ہوں. یہ تفاخر ہے.
فخر کرنا
نہیں، فخر کرنا نہیں، فخر کا مقابلہ کرنا.
فخر
تو جناب امیر المومنین علیہ السلام کے آئمہ کے کتنے جملے ہیں اس طریقے سے.
ہاں، لیکن وہ فخر اللہ کے بھروسے، مطلب ایک تو
وہی ہے. تو فخر بری چیز نہیں ہے.
نہیں، جیسے شیطان نے فخر کیا کہ ہم کو،
شیطان نے فخر نہیں کیا،
آگ سے بنایا.
شیطان نے فخر تھوڑی کیا. فخر کا مطلب ہے کہ مجھے خدا نے یہ نعمت دی ہے، میں یہ ہوں، میں یہ چیز ہوں. تفاخر بری چیز ہے.
فخر وہ مطلب ایسا کہ تمہیں یہ فخر ہے کہ تم اپنے والد کے بیٹے ہو، یا مجھے فخر ہے کہ میں اپنے والد کا ہوں. یہ فخر ہوا، اور یہ ہوا کہ میرے والد کوئی بہت کہنا میں کوئی اس طرح کے
نہیں. جس میں، یعنی کہ تفاخر کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا ہوں اور آپ نیچے ہیں، یہ تفاخر ہے. اس پر نہیں کہ میں اچھا ہوں، یہ بات نہیں. یعنی کہ ایک فخر یہ ہے کہ میں اچھا ہوں اور اس پر شکر ہے خدا، بالکل کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ میں بڑا ہوں اور ان سے بڑا ہوں، فلاں سے بڑا ہوں، فلاں سے بڑا ہوں.
لیکن یہ سے اگر شکر خدا نکال دیں تو وہ بھی پرابلم ہے.
وہ پرابلم وہ عجب میں آ جائے گا، پھر پسندی میں آئے گا، جو رفتہ رفتہ تکبر کی طرف لے جائے گا. تو تفاخر بینکم، آپس میں فخر کا مقابلہ. وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، یہاں بھی تکاثر ہے نہ کہ کثرت. تکاثر اسی وزن پر ہے جو تفاخر کا وزن ہے، یعنی تقابل. تو تکاثر کا مطلب کثرت کا مقابلہ کرنا. کس چیز کی کثرت کا مقابلہ کرنا؟ فی الاموال والاولاد، اس چیز کی کثرت کا مقابلہ کرنا کہ ایک ہے میرا مال زیادہ ہے، دوسرا کہ میرا مال زیادہ ہے، ایک ہے میرے پاس اولاد زیادہ ہے، دوسرا کہ میرے پاس اولاد زیادہ ہے.
تکاثر مال اور اولاد ہی کے لیے ہوگا یا اور بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اگر جیسے قرآن شریف میں اور جگہ تکاثر آیا تو وہ مال و اولاد ہی وہاں پر،
جیسے ایک جگہ اور یہ ورڈ ہے الحاکم التکاثر، جو سورہ ہے الحاکم التکاثر، وہاں بھی بیسیکلی جو کثرت کا مقابلہ ہو رہا تھا وہ دو قبیلوں کے درمیان اپنے نمبرز کی کثرت کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ میرے لوگ زیادہ ہیں، وہ کہہ رہے تھے میرے لوگ زیادہ ہیں.
نہیں وہ تو شان نزول ہے لیکن وہ تو ڈیپ آئے تھے.
وہ تو ہے لیکن بیسیکلی تکاثر وہاں پہ جو ہو رہا تھا وہ اس چیز کا ہو رہا تھا کہ اب نمبرز. تو تکاثر ہمیشہ آتا ہے کثرت نہیں، کثرت کا مقابلہ کرنا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ خدا کی نظر میں فخر بری چیز نہیں ہے، خدا کی نظر میں کثرت بری چیز نہیں ہے. بری چیز کیا ہے؟ جو حیات دنیا میں جو چیز شامل ہو رہی ہے وہ تفاخر اور تکاثر. ٹھیک ہے، تو اب اس آیت میں حیات دنیا جس کی مذمت کی گئی ہے اس کو کتنی چیزوں میں منحصر کر دیا گیا، سمیٹ دیا گیا؟ پانچ چیزوں: لعب، لہب، زینت، تفاخر، تکاثر. میننگ آپ نے سمجھ لی. ٹھیک ہے، اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ پانچ کی پانچ چیزیں ایگزسٹ کہاں کرتی ہیں؟ اس عرض میں، اس ورلڈ میں، فزیکل ورلڈ میں، یا انسان کے دماغ میں؟ سوچ کے بتائیں، اس فزیکل ورلڈ میں ان پانچ چیزوں کی کوئی ایگزسٹنس ہے؟ اس کا اظہار ہے، اظہار ضرور ہے، زینت کا اظہار ہے، لیکن زینت کا خیال کہ میں نے مثال کے طور پر، یعنی اگر آپ اس فکر سے باہر آ جائیں تو آپ کو لگے گا حماقت ہے، یہ میٹیلک اتنا اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لی اپنے اوپر لاد لی، کہہ رہے ہیں میں بہت خوبصورت ہوں، اور دوسرے بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ کتنے اچھے ہیں. مطلب ویسے آپ دیکھیں تو حماقت سے بڑھ کے ہے ہی کوئی چیز، کہ یہ سونے کے زیورات اور یہ اتنا کوئی لٹکا لیا اپنے گلے سر کان میں، کہہ رہے ہیں میں بہت اچھا لگ رہا ہوں. یہ اسٹوپیڈیٹی کہاں پائی جاتی ہے؟ دماغ میں. یعنی حقیقتاً یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو حیات دنیا صرف اور صرف انسانی دماغ کے فطور کا نام ہے. یہ سب سے عجیب کنکلوژن ہے. خدا نے جو چیز بنائی ہے یہ حیات دنیا نہیں ہے. حیات دنیا یہ ہے کہ انسان جو اپنے ذہن میں غلط چیزوں کو امپورٹنس اٹیچ کر کے اور اس کی بنیاد پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حیات دنیا ہے. اور جس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا پانچ چیزوں کے ذریعے سے، تو یہ پوری کی پوری جس جگہ پر میں اور آپ زندہ ہیں، یہ عرض، یہ آسمان، یہ سب کچھ، یہ کیا ہے پھر؟ کیا یہ دنیا ہے؟ کیا یہ حیات دنیا ہے؟ نہیں، یہ حیات دنیا نہیں ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں. ان کو آپ دیکھیں اور خدا کے کاموں کو پہچانیں، ان کو آپ آبزرو کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، اس پہ ریسرچ کریں اور دست قدرت خدا کی لکھائی کو پڑھیں. بات واضح ہوئی؟ جس میں ابھی بھی کوئی وہ ہے اشکال، حیات دنیا سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ اگر اس آل عمران کی آیت کی طرف پلٹیں کہ حیات دنیا میں خرچ کرنا اس ہوا کی مانند ہے جس میں پالا ہے. اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی؟ آپ زینت پہ خرچ کریں، آپ لعب پہ خرچ کریں، آپ لہو پہ خرچ کریں، آپ تفاخر پہ خرچ کریں، آپ تکاثر پہ خرچ کریں، یہ وہ خرچہ ہے جو حیات دنیا پر ہے. لیکن آپ دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں، آپ کسی یتیم کو، کسی مسکین کو کی زندگی کو بنانے سنوارنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ خرچہ حیات دنیا میں خرچہ نہیں ہے، یہ خرچہ دار آخرت کی بلڈ اپ کا خرچہ ہے.
تو ایک سوال جی ہوتا ہے، جی مثال کے طور پر مان لیجیے میں نے قرآن کی ایپ بنا دی، جی تو آپ نے اس کو خرید لی، تو آپ نے دین کی راہ میں خرچ کیا، میں نے کیا کیا؟
آپ کے جیسے میں نے کہا نا کہ انفاق صرف مال کا نہیں ہے، آپ خدا نے آپ کو کتنی چیزیں دی ہیں؟ آپ کی جان، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے جسم میں جتنی توانائی ہے یہ ایک خدا کا سرمایہ آپ کے لیے، جو وقت ہے یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے ہم سب کے لیے، پلس مال، مال تو بہت بعد میں آتا ہے. اصل خرچہ جو ہے، جس خرچے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے وہ اپنے نفس کا ہے. آپ سورہ وصف میں پڑھیے، خدا نے جس چیز کے خرچے کو سب سے آگے رکھا ہے وہ اپنی جان کا خرچہ ہے، کہ تم اپنی جان اور اپنے وقت کو جس رستے میں خرچ کرتے ہو دیٹ از دا پرائمری انویسٹمنٹ آف لائف. مال بعد میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات سمجھ میں آ گئی. حیات دنیا یعنی کہ اس عرض میں، اس زندگی میں ہمیں آخرت کو بنانا ہے، اس کے علاوہ آخرت کہیں اور نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ اس کو جس نے چھوڑ دیا اس نے انتہائی حماقت کا کام کیا. یعنی خدا نے جو اسکول بنایا ہے وہ اسی کو چھوڑ کے چلا گیا، اب وہ پتہ نہیں کیسے اپنی آخرت بنائے گا، وہ خود سمجھے، ٹھیک ہے؟ جو اسکول سے ہی نکل گیا اب وہ کیا کرے گا وہ اسے خود پتہ. خدا نے حیات دنیا کو ترک کرنے کی ہدایت کی ہے، نہ کہ اس عرض کو، حیات عرضی. یہ بات کلیئر ہوئی؟ حیات دنیا کو چھوڑنا ہے، نہ کہ اس لائف آن ارتھ کو چھوڑ دینا، یا جو کچھ خدا نے یہاں رکھا ہے اس کو چھوڑ دینا.
یعنی
ذہنی حماقتوں
کو،
یہ ہے، یعنی کہ ہم
چیزیں حیات دنیا وہ
پانچ چیزیں یعنی ہم ہر جگہ اس چیز پر آ جائیں کہ یہ کہ کیا میں صرف تصوراتی باتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس دنیا کی کشش میں مبتلا ہوں، یا زینت کے پیچھے جا رہا ہوں، یا تفاخر ہے یا تکاثر ہے.
آیت نمبر 20 ہے وہ.
20. اچھا اب اس کو آگے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ بات اور کمپلیٹ ہو جائے، یہ یہاں پر آیت ختم نہیں ہو رہی. کمثل غیث، اب اس کی خدا نے مثال دی ہے، گویا کہ اس کی مثال کیا ہے، یہ حیات دنیا کی مثال کیا ہے. کمثل غیث، غیث یعنی جو زراعت، کھیتی. اعجب الکفار نباتہ، اعجب جو تعجب میں ڈال دیتی ہے، حیرت زدہ کر دیتی ہے، کس کو؟ کفار. یہاں پر کفار کسے کہا جا رہا ہے؟ کسان. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کفار، کافر اور فلاح کے معنی، کہ کافر یا کفرا کہتے ہیں ایک چیز کو چھپا دینے کے. تو جو حق کو چھپائیں وہ دین کی اصطلاح میں کافر ہے. کسان بھی کافر ہے جب وہ بیج کو زمین میں چھپا رہا ہوتا ہے زراعت کے لیے، اور کسان جب اپنی فصل کو کاٹ رہا ہوتا ہے تو وہ فلاح ہوتا ہے. تو وہاں سے وہ لفظ قد افلح المؤمنون، کہ مؤمنین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے اس زندگی میں اپنے بیج کو بویا، یعنی کہ میں اور آپ جو یہ ایفرٹ کر رہے ہیں ایمان اور تقوی اور نیکی، یہ کیا ہے؟ ان بیج بو رہے ہیں.
افلاح تو دوسرا مطلب ہے،
فلاح کا مطلب یہی ہے. فلاح کیا مطلب ہے اس کا؟
تو ایک تجدید کے ساتھ نہیں ہے، تو
فلاح کا مطلب کیا ہے؟
فلاح
اس کو کہتے ہیں کسان کو جب وہ اپنی باؤنٹیفل کراپ جمع کر کے لے جائے، یہ فلاح وہاں سے نکلا ہے. اسی طریقے سے کفرا اور کافر کہاں سے نکلا ہے؟
کیونکہ فلاح میں جو ہے وہ
لام کا تشدید ہے، اور یہاں پر یہ جو فلاح ہے نا، نہیں فلاح وہی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، قد افلح المؤمنون اور اس قسم کے، یہ اسی سے روٹ ورڈ وہی ہے، فے لام ہے. یہ اس کسان کو کہتے ہیں کہ جب جس کی زراعت پھلے پھولے اور وہ ایک بہترین فصل کاٹ کے اپنے گھر لے جا رہا ہو، اس وقت کسان فلاح ہوتا ہے.
اچھا.
اور جب وہ زمین میں بیج بو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ زمین کے سینے میں بیج کو چھپا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کافر ہوتا ہے. تو ہم اور آپ جو اپنی زندگی میں ابھی یہ جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم بیج بو رہے ہیں. کہیں آپ نماز کا بیج بو رہے ہیں، کہیں آپ صدقے کا بیج بو رہے ہیں، کہیں آپ کسی اور چیز کا بیج بو رہے ہیں. فصل کب کاٹیں گے؟ جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوگا، تب فصل سامنے آ جائے گی. یعنی جتنا کچھ ہم نے بویا تھا اب نکلا کیا اس میں سے؟ اس وقت یا فلاح ہے یا نعوذ باللہ. پھر ٹھیک ہے، تو قد اعجب الکفار، یہاں پر کفار کا مطلب وہ نہیں ہے، منکر نہیں ہے. اعجب الکفار یعنی کسان، کہ اس کھیتی کی مثال کے جو اپنے اگنے کے بعد کسان کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، وہ اس قدر لہلا رہی ہے، اس قدر بہترین فصل اگائی میں نے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، تما یہی جو فترا ہوا مفرن، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہی سبزی زردی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ فصل جو تھی وہ سوکھنے شروع ہو جاتی ہے، تما یقون حفاما، یہاں تک کہ اس کے بعد وہ چورا چورا ہو کے بکھر جاتی ہے۔ تو حیات دنیا کی مثال یہ ہے، یعنی ہم اس زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو جوانی کا مرحلہ ہم کہتے ہیں کیا زندگی، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، ڈاؤن سائڈ شروع ہوتی ہے، پہلے زرد ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد چور چور ہو کے وہی فصل کے جو اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اتنی اچھی لگ رہی تھی، وہ بکھر جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر یہ آیت ختم کہاں پہ ہوتی ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے یہ حیات دنیا مگر دھوکے کا ایک سرمایہ، کہ جس کو جمع کرنے والے، جس کو حاصل کرنے والے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بہترین چیز ہم کو حاصل ہو گئی، اور رفتہ رفتہ وہ اس طریقے سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو اب آپ کے پاس ایک کرائٹیریا ہاتھ آ گیا بہترین، اس زندگی میں جو چیز اس معیار پہ پوری اترتی ہے کہ پہلے سبزی کی طرح لہلاتی ہے، پھر اس کے بعد زرد ہوتی ہے، چور چور ہو کے بکھر جاتی ہے، وہ حیات دنیا ہے، اور اسی زندگی میں وہ چیز کہ جو باقی اور پائیدار رہتی ہے وہ سرمایہ آخرت ہے۔ اب آپ بہت آسانی سے ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں، مثال دوں آپ کو، رمضان، گرمیوں کے رمضان کے روزے، اس کی لذت، اس کا مزہ آپ سے جدا نہیں ہے۔ کوئی نیکی، آپ نے کسی وقت ایک دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، سڑک نہیں پار کر سکتا، کھڑا ہوا پریشان، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سڑک پار کرا دی، اس نیکی کی لذت موجود ہے۔ آپ جب چاہیں، یعنی آپ میرے اس جملے کو یاد رکھیے گا اور عمل کیجیے گا، اس پہ پریکٹس کیجیے گا، آپ جب چاہیں اس لذت کو ریکال کر کے اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ سردیوں کی راتوں میں اٹھ کے بوڑھے والدین کی خدمت، ان سب چیزوں کا مزہ آپ کے اندر محفوظ ہے، کبھی نہیں ختم ہوتا۔ حصول علم کی لذت، میں نے ایک حقیقت کو جانا، ایک علمی کتاب کو پڑھ کے سمجھ لیا، ایک نقطے کو حاصل کر لیا، اس کی لذت نہیں جدا ہوتی انسان سے کبھی، یہ سرمایہ آخرت ہے۔ کرائٹیریا ہاتھ آ گیا آپ کے، تین بہت اہم تین نتائج آج ہم نے برآمد کیے، یہ فزیکل لائف حیات دنیا نہیں ہے، لائق مذمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا کی نشانیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں جو ہمیں علم، جن کے ذریعے سے ہم علم اور عمل کے رستے کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے بلندی کی طرف جاتے ہیں، یہ حیات دنیا نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے۔ ایک چیز اس زندگی میں ایسی پائی جاتی ہے جو قابل مذمت ہے، جس کو حیات دنیا کہا گیا، اس کی علامتیں پانچ ہیں، لعب یعنی جسٹ ومز اینڈ فینسیز، لہو شہوت، اگر میں لفظ استعمال کروں تو شاید غلط نہ ہو، یعنی کہ ایک ایسی چیز کہ جو آپ کو کھینچے اپنی طرف، خواہشات، شہوات، زینت، شو آف، بیکار فضول چیزوں کو بنا کے معیار، تفاخرم بینکم، آپس میں بڑائی کا مقابلہ کرنا، تکافرم فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ کرنا، یعنی کہ مال اور اولاد کی کثرت بری ہے، اس کثرت کا مقابلہ ہے حیات دنیا، اور اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ چیز پہلے ابھرے گی، ایک ایسے فصل کی طرح لہلاتی ہوئی فصل کی طرح سامنے آئے گی کہ انسان خوش ہو جائے اس کو دیکھ کے، اس کا دل باغ باغ ہو جائے، پھر وہی چیز زرد ہوگی، پھر چور چور ہو کے بکھر جائے گی کہ ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اور اس حیات دنیا کا جو بھی سرمایہ ہے وہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے، ایک چیز، لیکن خود یہ زندگی، خود یہ دنیا ہمارا ٹریننگ گراؤنڈ ہے، فیلڈ ہے جہاں پر ہمیں اپنے علم اور عمل کے ذریعے سے اپنی ہمیشہ کی زندگی کا سرمایہ اکٹھا کرنا ہے، اور اگر ہمیں فرق پتہ چلانا ہے کہ کون سی چیز ہماری زندگی میں آخرت کا سرمایہ ہے، کون سی چیز دنیا کا مال ہے جو دھوکہ ہے اور ضائع ہو جائے گا، تو اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ جو چیز آپ کے نفس میں محفوظ ہے جس کا اثر وہ سرمایہ آخرت ہے، یہاں پوزیٹو نگیٹو دونوں ہیں، صحیح ہے، دونوں ہیں، کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو دھوکہ دیا تو وہ بھی محفوظ ہے، اور کسی کے ساتھ نیکی کی تو وہ بھی محفوظ ہے، تو جو محفوظ ہے نفس کے اندر وہ آخرت کا سرمایہ ہے، اور جو یہاں اس طریقے سے اس کرائٹیریا پہ پورا اتر رہا ہے کہ پہلے وہ اچھا بنتا ہے، پھر چور چور ہوتا ہے، مطلب زرد ہوتا ہے، پھر بکھر جاتا ہے، وہ محض حیات دنیا،
اور اگر یاد رہا پھر بھول گئے تو مطلب ٹھنڈی ہوا چل گئی،
ہاں یعنی وہی ہے، پھر وہ وہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائی اور پیروں کی گندگی سے اس کو خراب کر دیا۔ یہ بہت، اس کے اوپر بہت روایتیں ہیں کہ جیسے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب تم ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمد للہ پڑھتے ہو تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے تمہارے لیے۔ تو اصحاب نے کہا کہ یا رسول خدا، اس طریقے سے تو ہمارے باغی باغ ہوں گے جنت میں کتنا، تو آپ نے فرمایا ہاں اگر تم نے ان درختوں کو جلا نہ دیا ہو تو۔ یہ بالکل یہ سورہ آل عمران کی آیت نا اسی چیز کو، کہ ایک طرف سے ہم ایک چیز بناتے ہیں، ایک کھیتی، ایک فصل اگاتے ہیں، پھر اسی کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہوا بھیج دیتے ہیں کہ جو ہماری بنائی ہوئی کھیتی کو ختم کر دے۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نفوس پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی اگر شک شبہ اشکال ہو تو بتائیے، کیونکہ یہ بہت اہم نتیجے ہیں، اس پر انہیں پریکٹیکلی بھی سمجھنے کے اعتبار سے تو ہی ہیں لیکن پریکٹیکلی بھی بہت اہم نتائج ہیں اس لائف کے حوالے سے، کہ یہاں سے آپ کو پورا ایک مین جسے کہہ لیں نا کرائٹیریا حاصل ہوتا ہے کہ لائف گزارنی کیسے، اور جسے آپ یوں کہہ لیں کہ آپ اپنے سرمایہ کا باقاعدہ حساب بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے نفوس کے اندر محفوظ ہے اور جن کی لذت ہمارے لیے فراہم ہے اور مہیا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں کہ جیسے ان اس قسم کی اور بھی روایتیں ہیں کہ قیامت میں سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی کہ جس نے قرآن سیکھا اور پھر بلا دیا، کیونکہ جب وہ قرآن کی نورانیت کو آخرت میں دیکھے گا تو حسرت میں مبتلا ہوگا کہ اوہ یہ دولت مجھے ملی تھی اور میں نے ضائع کر دی۔ تو یہ بھی فیکٹر بہت اہم ہے کہ جو مال کماؤں اس کو پریزرو بھی کرنا ہے، یعنی کہ جو ہم نے اکٹھا کیا اگر ہم نے گناہ کیے تو گویا ہم نے اس کو تباہ کرنے، کھیتی کو تباہ کرنے والی فراسٹی ونڈ بھیج دی یا اس کو جلانے والی آگ روانہ کر دی۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ۔ اس کا پورا حساب کتاب جو ہے نا اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو اس کا پورا حساب کتاب ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم نے کیا کمایا، کیا بچایا، کیا ضائع کیا، کس اسٹیج پر ہیں، وہ سب چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں۔
اچھا مان لیے کوئی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی کوئی گڑبڑ کام کیا ہو اور وہ ابھی یاد آ گیا اور پھر ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ تو گڑبڑ کام تھا، اور استغفار بھی کر لیا تب بھی نہیں جا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسی تھیوری پر آگے لے کے
زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بات ہے، یہ بہت خطرے والی بات ہے، پتہ نہیں، مطلب ہمارا ماحول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ورنہ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں۔ یہ انہوں نے آیت اللہ جوان ملکی تبریزی کی جو کتاب ہے لقاء اللہ، اس میں انہوں نے بیان بھی کیا کہ ایک نوجوان تھا، اس سے بہت زیادہ گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، یہ کہ وہ پیغمبر اکرم کے پاس آیا روتا ہوا، اس میں وہ واقعہ ہے، تو اس میں یعنی کہ اس واقعے میں خاص بات کیا ہے کہ وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آیا۔ میں وہ واقعہ نہیں بیان کرتا، میں بتا دیتا ہوں کہ وہ گناہ ہے، بہت زیادہ بڑا گناہ تھا اس کا، تو اس نے پیغمبر اکرم کے پاس آیا، کہا کہ یا رسول خدا مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ آپ نے کہا کہ ہر گناہ کی مغفرت، تو اس نے کہا نہیں میرے گناہ کی مغفرت نہیں ہو سکتی. تو آپ نے پوچھا کیا تیرا گناہ زمین سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پوچھا کیا تیرا گناہ آسمان سے بڑا ہے کائنات سے؟ وہ کہنے لگا ہاں. پھر آخر میں اپنے جلال کے عالم میں آگے پوچھا کیا تیرا گناہ خدا سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ تو وہ اس نے سر جھکا لیا, کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات تو نہیں. تو لیکن جب اس نے بیان کیا اپنا گناہ تو پیغمبر اکرم نے اس سے کہا کہ تو یہاں سے فوراً نکل جا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آگ ہم کو بھی جلا دے. یعنی اس کا مطلب وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اور جو میں بتا رہا تھا کہ تجسم اعمال کے, یہ گناہ ہمارے ساتھ ہے آگ کی شکل میں, ابھی ہمیں نظر نہیں آتا, اور قیامت میں صرف پردے ہٹتے ہیں, یہ نہ کہ کوئی نئی چیز آتی ہے. قیامت میں جو چیز ہوگی وہ یہی ہوگا کہ ابھی پردے ہیں اس لیے نظر نہیں آ رہی, اس وقت صرف پردہ ہٹے گا. تو آپ نے فرمایا کہ تو یہاں سے چلا جائے, تیری آگ کہیں مجھے خطرہ ہے کہ ہم کو بھی نہ جلا دے. یعنی آگ ہے, گناہوں کی آگ ساتھ ہے. وہ وہاں سے روتا ہوا گیا اور پھر ہاں یعنی کہ اس نے چمڑے کا لباس پہنا, اپنے ہاتھ باندھے گردن سے اور اس طریقے سے زنجیریں ڈالیں, کیا جا کے صحراؤں میں روتا تھا, روتا پھرتا تھا. کتنا عرصہ, شاید 40 دن یا کتنے دن گزر گئے, تو سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی تھی کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم, کہ وہ لوگ کہ جو فاحش کام کریں یا اپنے نفوس پر ظلم کریں پھر خدا ان کے گناہوں کو مغفرت کرنے والا ہے. تو پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو ساتھ پوچھا کہ وہ کدھر ہے, کہا کہ وہ تو اس حالت میں ہے. تو آپ نے اپنے اصحاب کو ساتھ لیا اور کہا کہ چلو اس کو خوشخبری سنائیں. اور جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ سورج کی تپش سے چہرے کا رنگ اس کے سیاہ ہو چکا ہے, اور اس کے جملے بھی بہت خوبصورت ہیں جو انہوں نے نقل کیے ہیں. اس کے مطلب جس عالم میں جن الفاظ کے ساتھ وہ خدا سے فریاد کر رہا تھا, تو پیغمبر نے جا کے اس کو اٹھایا, گلے سے لگایا اور کہا کہ تیری مغفرت. اب وہاں پر ایک جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ حضور کون ہے رحمت للعالمین؟ یعنی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رحمت للعالمین سے بھی نہیں دھلتے. یہ خطرناک پہلو. یعنی گناہ جتنا, جیسے وہ آپ نے دیکھا نا کہ ایک چیز نقش جتنا زیادہ ڈیپ ہوتا ہے اس کو مٹانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. امام خمینی نے جو چیز لکھی ہے, بات لکھی ہے کہ جوانی کے زمانے میں تمام خرابیوں کی جڑیں اپنے نفس سے اکھاڑ کے پھینک دو, کہ ابھی جب چھوٹے چھوٹے پودے نکلیں اس وقت اکھاڑ کے پھینک دو, ورنہ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے, وہ خرابی تناور درخت بن چکی ہوگی, تب نہیں اکھاڑ پاؤ گے. تو یہ بات ہے. یعنی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب کا حساب کتاب یہاں سے پتا چل جائے گا کہ کون سی خرابی ہے جو ختم ہو گئی, کہ کون سی خرابی اس کی توبہ قبول. انہیں توبہ استغفار کہاں ہے؟ کہیں اور نہیں ہے, میرے اور آپ کے نفس میں. مجھے پتا ہے کہ میری کون سی غلطی محب ہو گئی, اب میں اس کا اثر بد نہیں پا رہا ہوں اپنے اندر, اور کون سی خرابی ہے جو ابھی نہیں مٹی ہے کیونکہ وہ پنچ کر رہی ہے مجھے. کون سی چیز ہے, کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کو میں نیکی سمجھ رہا ہوں لیکن وہ حقیقتاً نیکی نہیں ہے کیونکہ اس کی لذت نہیں محسوس کر رہا اپنے اندر. صحیح, یہ مین کرائٹیریا ہے کہ جو عمل صالح ہیں وہ آپ کو لذت دے گا جب بھی آپ اس کو یاد کریں گے, اور معاذ اللہ جو بھی عمل قبیح ہے وہ اذیت دے گا جب بھی اس کو یاد کریں گے. صحیح, اور قیامت میں اسی پر سے پردے ہٹیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, خدا قیامت میں اور کچھ بھی نہیں کرے گا. فَكَشَفْنَا, اور آج کے دن ہم نے کیا کیا کہ کشف کر دیا, پھاڑ دیا, عَنْكَ, تجھ سے, غِطَاءَكَ, تیرے پردے کو. بس اس زندگی میں اور اس زندگی میں اتنا ہی فرق ہے. تو جو اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جو افراد کے خود اپنے نفس کو اور ان حقائق کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں, وہ گویا آخرت میں ہی رہ رہے ہیں, جیسے معصومین علیہ السلام, وہ اس میں نہیں رہ رہے, وہ آخرت میں ہی رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پر انشاءاللہ بعد, ٹائم کافی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.